نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کا درس جاری ہے. ارکان ایمان کا درس شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توحید پر بات ہوئی، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر بات ہوئی. اور توحید کا موضوع جو ہے نامکمل ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ دو بنیادی باتیں نہ کی جائیں. نمبر ایک، جزاکم اللہ خیر، عبادت کا مفہوم اور عبادت کے متعلق بنیادی اصول اور باتیں بیان کرنا، سلام ورحمۃ اللہ. نمبر دو، شرک اور شرک کے متعلق مسائل. تو آج کے درس میں توحید العبادہ کا درس پورا کرتے ہوئے عبادت پر بات ہوگی. عبادت کا مفہوم کیا ہے، عبادت کے چند اصول اور بنیادیں بیان کرتے ہیں. لغت میں عبادت کا مطلب ہے عربی زبان میں التذلل، طریق معبد، اگر کوئی راستہ ہموار ہو جس پر لوگ چلتے ہیں اسے کہتے ہیں طریق معبد. تو لغت کے لحاظ سے عبادت کا مطلب ہے کسی کے لیے ذلت و انکساری کے ساتھ سر جھکانا، ذلت و انکساری کے ساتھ سر جھکانا، یعنی کسی کے لیے تعظیم کرنا ذلت و انکساری کے ساتھ، یہ لغوی مفہوم ہے. اور شریعت میں یا اصطلاح میں اس کے دو مفہوم ہیں. نمبر ایک، العبادہ من حیث العبادہ، یعنی عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا عبادت کرنے والا. تو دونوں میں فرق دیکھیں. عبادت کا مفہوم اصطلاح میں یہ ہے، یہ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. فرض مشکل الفاظ ہے، میں ترجمہ کر کے بیان کرتا ہوں. اسم جامع ایک ایسا نام ہے جو جامع ہے بہت ساری چیزوں کا. کن چیزوں کا؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه، ہر اس چیز کا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پہ راضی ہو جاتا ہے، چاہے یہ چیز قول ہو یا عمل ہو، ظاہری ہو یا باطنی. ظاہری قول لا الہ الا اللہ، قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟
عبادت.
ذکر کرنا سبحان اللہ الحمدللہ قول ہے اور ظاہری ہے. ظاہری عمل نماز پڑھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، یہ ظاہری اعمال ہے. باطنی قول اور باطنی عمل دل کے عمل ہوتے ہیں، ڈر، امید، توکل، خشوع، خضوع، یہ بھی اعمال ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، اور یہ دل کے اعمال ہیں. اور آخر میں ایک قید ہے، واللہ لا يحب الا ما شرع. اللہ تعالیٰ صرف وہ چیز پسند کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مشروع کیا، یعنی جس کی دلیل موجود ہو قرآن میں یا صحیح حدیث میں، وہ مشروع عبادت ہے. اور جس کی دلیل موجود نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت. ابھی میں بیان کرتا ہوں تفصیل سے. یہ تھی عبادت کا مفہوم عبادت کے لحاظ سے. دوسرا مفہوم عبادت کا عبادت کرنے والے کے لحاظ سے، جو عبادت کر رہا ہے، یہ تذلل للہ تعالی محبتا وتعظیما، باتباع اوامره واجتناب نواهيه. اللہ تعالیٰ کے لیے ذلت و انکساری کے ساتھ جھک جانا محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، امید اور ڈر کے ساتھ، اور یہ کیسے ہوگا؟ دو چیزوں سے، باتباع اوامر و اجتناب نواہی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کی پیروی کر رہا ہوں، ان پر چل رہا ہوں، ان کی اتباع کر رہا ہوں، اور جس چیز سے منع فرمایا ان چیزوں سے رک جانا. یہ عبادت مفہوم ہے عبد کے لحاظ سے، جو عبادت کرنے والا ہے. اور یہ قید ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ انسان کسی سے ڈرتا تو ہے، ڈرتا نہیں لوگوں سے، ڈرتا ہے کسی سے، کسی کے سامنے ذلت کا بھی اظہار کرتا ہے، کسی کی تعظیم بھی کرتا ہے. لیکن جب یہ سب چیزیں مل جائیں، ایک مجموعہ ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا جائز ہے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے، جائز نہیں. اور یاد رکھے، عبادت کا موضوع جو ہے ایک نازک موضوع ہے، بہت اہم اور نازک موضوع ہے، کیونکہ عبادت ایک ایج سمجھ لیں جس کے دونوں جانب بہت لمبی لمبی گہرائیاں ہیں. ایک طرف شرک ہے، دوسری طرف بدعت ہے. جس کا پاؤں پھسلا، یا شرک کی طرف گیا یا بدعت کی طرف گیا. تو عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس تعریف کے بعد جو عبادت کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے، عبادت عام مفہوم میں، لغت کے مفہوم سے، لغت کے لحاظ سے، ہر قول یا عمل جو کسی ذات کے لیے ذلت و انکساری اور تعظیم کے ساتھ صرف کی جائے، اگر یہ اللہ تعالی کے لیے ہو تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، اگر غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک ہے، شرک اکبر ہے. اگر دلیل موجود ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر دلیل موجود نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ کوئی بھی قول ہو یا فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، کسی کے لیے محبت، تعظیم، ذلت و انکساری کے ساتھ صرف کیا جائے، اسے کہتے ہیں عبادت، عام مفہوم میں، لغت کے مفہوم میں، عام مفہوم میں. اگر یہ اللہ تعالی کے لیے صرف کی جائے تو یہ اس وقت عبادت اور توحید ہوگی اگر اس کی دلیل موجود ہے، اور اگر اس کی دلیل موجود نہیں تو یہ بدعت ہو جائے گی. اور اگر غیر اللہ کے لیے صرف کی جائے، دلیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے ہے، تو یہ بدعت ہے، تو یہ شرک ہے. غیر اللہ کے لیے شرک ہے اور دلیل نہیں تو بدعت ہے. عبادت کے ارکان تین یاد رکھیں، تین بنیادیں ہیں عبادت کی، یہ چیز میں پائی جائیں اسے عبادت کہیں گے. نمبر ایک المحبہ، نمبر دو الخوف، نمبر تین الرجاء. محبت، ڈر اور امید. اگر کوئی شخص کسی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سر جھکا کے، محبت، خوف اور امید کے ساتھ، تو ہم کہیں گے آپ کا یہ اس طریقے سے کھڑے ہونا یہ عبادت ہے، کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہی نیت ہے جس نیت کے بارے میں بات ہوتی، انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت میں محبت ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے کہ یہ شخص جس کے سامنے، یا یہ ذات جس کے سامنے میں ذلت کا اظہار کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اگر میں ایسا نہیں کروں گا مجھے نقصان پہنچے گا، یا اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے امید ہے کہ مجھے کوئی اچھائی ملے گی، تو یہ عبادت کا مفہوم ہے. اس طریقے سے تو تین بنیادیں ہیں، تین ارکان ہیں عبادت کے، محبت، ڈر اور امید. اور ان تین بنیادوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں ہی اشارہ کیا، سورۃ الفاتحہ میں بیان کر چکا ہوں، الحمد لله رب العالمين سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا, جو سب جہانوں کے مالک ہیں, رب ہیں. اور رب وہ ہوتا ہے زندگی دینے والا, جو پیدا کرتا ہے, جو رزق دیتا ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے, جو مشکل کشا حاجت روا ہے. تو جب آپ کو پتا چلے گا آپ کا رب ہے اور پورے کائنات کا رب ہے, عالمین کا رب ہے, اس نے آپ کو پیدا کیا, رزق وہی دیتا ہے, اس کے سوا تیرا کوئی بھی نہیں, صرف وہی تمہارا رب ہے. پھر آگے آپ پڑھتے ہو, جب ایسے اوصاف آپ دیکھتے ہیں اس رب کی, محبت ہوتی ہے کہ میرا ایسا رب ہے, تو محبت ہوتی ہے. یہ جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کے نفس کے اندر اور آپ کے ارد گرد ماحول میں, زمین و آسمان میں, جب آپ کو علم ہوتا ہے یہ صرف اس رب کے دیا ہوا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. پھر آپ آگے بڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم, وسیع رحمت والا, رحم کرنے والا, مہربان. تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ ایسا رب ہے, اگر اس کی فرما برداری کروں گا تو مجھے جنت ضرور عطا فرمائے گا, امید ہوتی ہے. جب مالک یوم الدین پڑھتے ہیں, قیامت کے دن کا مالک, اور قیامت کی ہولناکیاں سامنے آتی ہیں اور مشکلات سامنے آتی ہیں, اور اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی چلے گی, اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. شفاعت کرنے والے بھی اجازت, اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگنے کے بعد ہی شفاعت کریں گے, کسی کی نہیں چلے گی, نہ کسی فرشتے کی, نہ کسی نبی کی, نہ کسی ولی کی. جب یہ علم ہوتا ہے کہ مالک یوم الدین, کہ مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, پھر ڈر ہوتا ہے کہ نہیں, پھر ڈر ہوتا ہے. یہ تین بنیاد ہیں عبادت کی. اس کے بعد کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب عبادت کی بات ہوئی. جب بنیادیں تینوں بیان کر دی ہیں, پھر عبادت کی طرف اشارہ کیا. اب عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. جس کو یہ تین بنیادوں کا علم نہیں, تو اس نے کیا عبادت کی, اس نے وہ عبادت کھوکھلی, خالی عبادت ہے. بغیر محبت کے کوئی عبادت ہے, بغیر خوف کے, بغیر امید کے کوئی عبادت نہیں. تو محبت, خوف اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, یہی حق ہے اور یہی تین بنیادیں ہیں عبادت کی. اور سورۃ ناس میں دیکھیں آپ, سورۃ ناس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل اعوذ برب الناس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں, کس کی, رب الناس, جو لوگوں کا رب ہے. پھر وہی بات, اگر رب ہے اور ہمیں اس نے پیدا کیا ہے, صرف اللہ ہمیں رزق دیتا ہے, میرا نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, تو کیا ہمیں ایسے چھوڑ دیا, مخلوق کو, لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا؟ نہیں. دوسری آیت میں کیا ہے, ملک الناس, اور دوسری قراءت میں مالک الناس بھی ایک قراءت ہے, تو لوگوں کا مالک بھی ہے. پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا اپنی مرضی کو اور اپنی عقل استعمال کر کے زندہ رہو, نہیں, بلکہ مالک بھی ہے. اور مالک اسے کہتے ہیں جو حکم دیتا ہے, یہ آپ نے کرنا ہے آپ کے لیے اچھا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا یہ آپ کے لیے برا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے قرآن مجید میں, اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کتابیں نازل فرمائی, ان لوگوں کی ہدایت کے لیے, بشریت کی ہدایت کے لیے. اچھا, ہدایت بھی دے دی, دونوں راستے بھی دکھا دیے, تو اس رب عظیم کا حق کیا ہے ہم پر؟ الہ الناس, الہ کسے کہتے ہیں, معبود کو, معبود برحق کو. جب ایسی ذات ہم پر احسان پہ احسان کرتی آ رہی ہے, جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ہیں اس بندے پر, تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, کسی اور کو شریک نہ کیا جائے. رب ہے, محبت ہے, مالک ہے, امید ہے, الہ ہے, معبود ہے, ڈر بھی ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ یہ حق پورا نہ کر سکیں. لوگوں کے چار قسمیں ہیں, یا چار گروہ میں لوگ تقسیم ہو گئے ارکان عبادت کے لحاظ سے. یہ تین رکن میں نے بیان کیے عبادت کے. اب اہل قبلہ مسلمان جو ہیں وہ چار گروہوں میں تقسیم ہو گئے ارکان عبادت کے لحاظ سے. نمبر ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی لیکن صرف اور صرف محبت کے ساتھ, نہ امید ہے اور نہ ڈر ہے. اور اس کی مثال صوفی, پورے گمراہ ہوئے. آپ صوفیوں کو کتابوں میں دیکھیں, وہ اکثر جگہ ذکر کرتے ہیں محبت کا, عشق, عشق رسول, اللہ تعالیٰ سے عشق. اب نے کبھی پڑھا ہے کہ نہیں, یہ سنا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ لفظ درست نہیں, نہ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے اور نہ کسی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے. اور عام طور پر بھی عربی زبان میں بھی عشق اس محبت کو کہتے ہیں جس میں شہوت ہو, عربی زبان میں. لیکن جب لوگ شرک اور بدعات اور خرافات میں غرق ہوتے گئے تو ان کو ان الفاظ کا بھی احترام نہیں. اچھا, تو الفاظوں کا استعمال میں بھی انہیں نہیں پتا چلے کہ کون سا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لفظ ہم استعمال کریں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی ہے لیکن صرف اور صرف محبت کے ساتھ. رابع الادویہ سے منقول ہے اپنی کتابوں میں, یہ نقل کرتے ہیں, ایک جگہ سے زیادہ نقل کیا ہے. شعرانی نے بھی یہ بات نقل کی ہے اپنے طبقات میں. سوال کیا گیا, ہل تک رہی نہ شیطان, کیا شیطان سے نفرت کرتی ہو؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اتنی ہے کہ کسی سے نفرت کی جگہ ہی نہیں بچی, کسی سے نفرت نہیں ہے, شیطان سے بھی نفرت نہیں ہے, محبت جو اتنا ہے دل میں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ایک دعا بھی ان سے منقول ہے, وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں تیری عبادت تیرے جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دینا, مجھے جہنم میں عذاب دینا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن صرف اور صرف محبت کے ساتھ, اور یہ گمراہ ہیں, وال ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسرا گروہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے صرف خوف کے ساتھ, نہ محبت ہے اور نہ امید ہے. یہ ہے کون؟ وعیدی, خوارج اور معتزلہ. انہوں نے خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو زیادہ پختہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف خوف سے ہی کی, اور باقی دو جو بنیادیں ان کو پس پشت ڈال دیا, خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اس لیے کبیرہ گناہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. کہ اس ضعیف کمزور شخص مسلمان کی کلمہ پڑھنے کے بعد جرت کیسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور شراب پیے؟ جب اس نے شراب پی لی تو یہ کافر ہے. انہوں نے یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہی لگایا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ فتویٰ کیوں لگایا؟ اپنے لیے نہیں لگایا, دنیا کمانے کے لیے نہیں لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر کو حد سے زیادہ بڑھا دیا, کبیرہ گناہ کرنے کو کافر کہہ دیا, کفر کا فتویٰ لگایا. اور یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. اور صرف ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی. تیسرا گروہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی لیکن صرف امید کے ساتھ, نہ محبت ہے نہ ڈر ہے, صرف امید ہے. اور یہ کون ہے؟ مرجیہ کون ہے؟ جو کہتے ہیں حملوں کا بالکل اپوزٹ, وعیدی کے اپوزٹ ہمیشہ مرجی ہوتے ہیں, خوارج کے اپوزٹ جو ہیں ہمیشہ برعکس جو ہیں یہ مرجی ہوتے ہیں. خوارج کبیرہ گناہوں کا مرتکب کو دائرہ سے خارج کر دیتے ہیں, اور یہ لوگ جو مرجی ہیں کہتے ہیں عمل کا ایمان میں کوئی دخل ہے ہی نہیں. انسان جو بھی عمل کرتا ہے انسان کے ایمان کے ساتھ اس کا کوئی دخل نہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک عام مسلمان زانی شرابی کے برابر ہے, کوئی فرق نہیں. ایمان تو ایمان ہی ہوتا ہے, کہاں بڑھتا ہے کہاں کم ہوتا ہے, ایمان ایمان ہی ہے. یہ مرجی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی لیکن صرف اور صرف امید کے ساتھ, خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا. اور آج یہ ارجاء موجود ہے, خوارج کی سوچ بھی موجود ہے, صوفیت کی سوچ بھی موجود ہے, اور عالم اسلامی میں بہت وسیع پیمانے میں منتشر ہے. چوتھا گروہ اہل اہل سنت والجماعت کا گروہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تینوں بنیادوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، اور یہ حق پر ہیں اور راہ راست پر ہیں. انہوں نے جتنی بھی آیات ہیں قرآن مجید کی، جتنی بھی صحیح احادیث ہیں، سب کو سامنے رکھ کر سب پہ عمل کیا، برابر عمل کیا. جہاں پر محبت کی آیت ہے محبت کی، جہاں پہ ڈر کی آیت کی اللہ تعالیٰ سے ڈر کی، اور جہاں پہ امید کی آیت وہاں پر امید سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. لیکن جو باقی گروہ تھے، محبت کو لیا تو باقی کو چھوڑ دیا، امید کو لیا تو باقی دو کو چھوڑ دیا، یہ انصاف نہیں ہے. یہ انسان کی اپنی ہوا نفس ہے، جو اچھا لگتا ہے اس پہ عمل کیا، جو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. عبادت کی قسمیں، تین قسمیں ہیں عبادت کی: قول عبادت جو زبان سے کی جائے، عمل عبادت جو جسم و بدن سے کی جائے، اور قلب عبادت جو دل سے کی جائے. قول عبادت زبان سے، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، حمد و ثنا، یہ سب ذکر ہیں، یہ سب عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. جسم کی عبادت، بدن عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بدن عبادات ہیں، عمل عبادت بھی اسے کہتے ہیں. تیسری قسم ہے قلب عبادت، دل کی عبادت، محبت، ڈر، امید، توکل، خشوع، خضوع، انابت، رغبت، رہبت، یہ ساری کی ساری دل کی عبادات ہیں. اور یاد رکھیں، جتنی بھی عبادات اللہ تعالی نے مشروع کی ہیں، وہ سب کی سب عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے صرف کرنی ہے، کیونکہ مشروع بھی اللہ تعالی نے کی ہیں، اور حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور بندہ ضعیف کمزور انسان اپنے رب کا محتاج، ہر لمحے میں محتاج، اس کے سوائے اس راستے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بہترین طریقے سے ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ توحید العبادہ. میں آگے تفصیل سے دلیل بیان کرتا ہوں عبادت کی، کون سی عبادت اور دلیل کیا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آخر میں اگر وقت بچا تو. میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں، کیونکہ دوسرا درس نہیں ہے، آج ایک ہی درس ہے، تو ایک ہی درس میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ عبادت کے مفہوم کو میں پورا بیان کر لوں. شروط العبادہ، عبادت کی شرطیں. کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں جب تک دو شرطیں پوری نہ ہوں. نمبر ایک، اخلاص. جزاک اللہ خیر، الاخلاص للہ تعالی. اور نمبر دو، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ انصاف ہے. اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب عبادت اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے تو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ہمیں کس نے سمجھایا کیسے عبادت کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اتباع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے. اخلاص کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیم. سورۃ البینۃ نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما امروا، ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ ليعبدوا الله، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اخلاص کے ساتھ، پورے کے پورے دین کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے، یہ اخلاص ہے. حنفاء، شرک سے دور، مائل، دور رہنا شرک سے. ویقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہی اتو زکات اور زکات، یعنی نماز اور زکات جو عبادات ہیں، صرف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ پورا کا پورا دین سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اخلاص ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اور نیت ہی اخلاص کی بنیاد ہے. جو آپ کی نیت ہے آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دلیل ارشاد باری تعالی، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دے وہ لے لو, وہ تمہارے لیے دین ہے, اور جس چیز سے منع کر دے وہ چھوڑ دو, وہ تمہارے دین کبھی نہیں ہو سکتا. دوسرے آیت میں ارشاد باری تعالی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, من جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی, فی امرنا هذا ہمارے اس امر میں, یعنی جو دین کا معاملہ ہے, ما ليس منه جو اس میں سے نہ ہو, یعنی جس کی دلیل نہ ہو, فهو رد, بے شک وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. دونوں کوئی فرق ہے؟ دونوں حدیثوں میں کوئی فرق ہے؟ جو فرق بیان کرے گا اس کو ایک انعام دینا چاہیے.
من کا الفاظ
دونوں میں من ہے, من عمل من احدث. میں شروع میں ایک درس میں بیان کیا تھا, جو ساتھی ریگولر آ رہے ہیں ان کو تو آنا چاہیے. نہیں ہاں
بتا دیں, اور
دونوں دین کے اندر ہیں. اچھا, بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی
بدعت؟ مکفرہ.
اچھا,
اور بدعت محرمہ.
اچھا, بدعت بنیادی طور پر جو تقسیم ہے, تین تقسیمیں ہیں, صحیح آپ کی بات, لیکن بدعت کی قسمیں جو ہے ان تین تقسیموں میں ایک ایک قسم ہے, بدعہ حقیقی و بدعہ اضافیہ. حقیقی بدعہ وہ ہوتا ہے جو دین میں بنیادی طور پر مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی ایسی عبادت جو دین میں ہے ہی نہیں, بالکل نئی چیز ہے, نئی ایجاد کردہ چیز ہے. مثال کے طور پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ سرے سے بالکل موجود نہیں, کوئی دلیل نہیں, نہ قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی صحیح حدیث ہے, نہ کوئی ضعیف حدیث, کچھ بھی نہیں ہے. تو من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, یہ احدث ہے. اچھا, اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ احدث ہے؟ یہ کون سا ہے؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا, اسے کہتے بدعہ اضافیہ, وہ تھی بدعہ حقیقیہ, حقیقت میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, ایک نئی چیز ہے, اس کی دلیل بھی نہیں ہے. لفظ احدث ہے, وہاں پہ عمل عملا, یہاں پہ احدث, ایک نئی چیز ایجاد کی ہے. وہاں پر عمل تو موجود ہے لیکن ہمارا عمل نہیں ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, اسے کہتے بدعہ اضافیہ. بات سمجھے؟ الحمدللہ. اچھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہ بھی اتباع کی دلیل ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خذوا عنی مناسککم, حج کے موقع پر, یہ بھی اتباع کی دلیل ہے. کوئی عملی دلیل ہے؟ اتباع کی عملی دلیل, یہ سب جو ہیں علمی دلائل ہے, علمی. کوئی عملی دلیل ہے کسی کے پاس؟ عملی دلیل کہ اتباع کے بغیر عبادت ہوتی ہی نہیں. صحیح بخاری میں ہنٹ دیتا ہوں میں, حدیث نمبر 793, چلو یہ بتا دوں میں, پھر بھی نہیں. ایک شخص نے نماز پڑھی, حدیث المسیء صلاته نہیں آتی, المسیء صلاته کون سی حدیث ہے؟ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, ایک مرتبہ نماز پڑھی, اخلاص نہیں تھا؟ اخلاص تو تھا, دل کا عمل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے, نماز کے بعد مصافحہ کیا, السلام علیکم, صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سلام کا, ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھ, تو نماز نہیں پڑھی. شخص دوبارہ گیا دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ, خلل کہاں تھا؟ اخلاص میں تھا. اللہ اکبر, اطمینان نہیں تھا نماز میں. خشوع اور خضوع دل کا عمل ہے, فرق ہے. خشوع اور خضوع دل کا عمل, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. اخلاص, خشوع, خضوع یہ دل کے اعمال ہیں, لیکن اطمینان کی آپ کی بات درست ہے, اطمینان اس شخص کی نماز میں نہیں تھا. تو رکوع جلدی سے, سجدہ جلدی سے, جس طریقے سے عام نماز لوگ پڑھتے ہیں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں نبی رحمت ہے, لیکن جب عبادت میں بنیادی غلطی ہوئی تو تین مرتبہ حکم دیا, اور تین مرتبہ کے بعد وہ شخص آیا. پتہ ہی جانتے ہیں اس شخص نے کیا کہا؟ تین الفاظ, دیکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیں, اگر یہ کہہ دیتے نہیں آتا تو بات ختم دیتے. تین الفاظ, والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا احسن غیرہ, میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا. نمبر دو. نمبر تین, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے. جاہل ہے, جہالت کا اقرار کیا اور وجہ بھی بیان کی کہ میں دس دفعہ پڑھوں گا تو ایسے پڑھوں گا. تین دفعہ نہیں, دس دفعہ جو پڑھوں گا مجھے تو یہی علم ہے, میں ایسی نماز ہی پڑھوں گا. غلطی کہاں ہوئی؟ فعلمنی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اذا قمت الى الصلاه فكبر. اور پھر آخر تک حدیث, اور اس ایک ہی حدیث میں دس رکن ہیں نماز کے. ارکان الصلاه کتنی ہیں؟ 14 رکن ہیں, اور ان میں سے دس جو ہیں صرف ایک ہی حدیث میں. تو بھائیوں سے گزارش ہے, حدیث بخاری میں 793 نمبر کی حدیث ہے, اس حدیث کو یاد کر لیں, بہت عظیم حدیث ہے. تو یہ عملی دلیل ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ اخلاص کے ساتھ اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہو. عبادت کی شروط کے لحاظ سے لوگوں کی پھر چار قسمیں ہوئے. میں معذرت چاہتا ہوں, علمی باتیں بھی ہیں اور عام باتیں بھی ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ طالب علم بھی ہیں, تو یہ جو بنیادی باتیں ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائیں. تو عام سے میں معذرت چاہتا ہوں, اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں مزید کچھ اور الفاظ استعمال کر کے سمجھا سکتا ہوں. اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کوئی بھی ساتھی ہاتھ کھڑا کر دیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی الفاظ تبدیل کر کے کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. عبادت کی ان دو شرطوں کے لحاظ سے لوگوں کے چار قسمیں, لوگ چار قسمیں بٹ گئے, چار گروہوں میں. نمبر ایک, من لهم اخلاص و متابعہ. اخلاص بھی متابعت بھی, دونوں چیزیں ہیں. یہ اہل التوحید, الفرقہ الناجی, اہل السنہ والجماعہ, اللہ تعالیٰ عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ. دوسرا گروہ ہے جن کا اخلاص تو ہے لیکن اتباع نہیں. یہ کون ہے؟ مبتدع, بدعتی. کیا کرتے ہیں؟ جشن میلاد النبی منانے والے. ہم کسی کے اخلاص کو نہیں جانتے, نہ کسی کی بات کرتے ہیں کہ اس شخص کا اخلاص نہیں ہے. یہ غلط بات ہے, اخلاص دل کا عمل ہے, ہم نہیں جانتے. لیکن جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا, اور بہت دکھ کی بات ہے, ہمارے جو چینلز ہیں بڑے جیسے کہتے ہیں دھوم دھام سے اس طرح جشن منایا گیا, اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی, لاکھوں لوگوں نے. اور قرآن اور صحیح قرآن اور حدیث سے, حدیث میں ضعیف بھی تھیں صحیح بھی تھیں موڑ توڑ کے, یہ کوشش کی گئی کہ جشن میلاد النبی صحیح ہے اور قرآن اور حدیث سے غلط طریقے سے ان کی دلیل پیش کی گئی عوام الناس میں, جن کو الف بے نہیں آتی بیچاروں کو. اور کبھی صحیح بخاری کا نام لیا جا رہا ہے, کبھی صحیح مسلم کا, کبھی صحیح ستہ کا, کبھی فلاں محدث کا, کبھی فلاں محدث کا. وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جشن میلاد النبی توحید ہے. تو ان لوگوں کے اخلاص کے بارے میں ہم نہیں بات کرتے کوئی بھی, وہ جانوں کا رب جانے. لیکن کیونکہ اتباع نہیں تھی, ہم کہیں گے یہ بدعت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد نہیں منایا, ان کے صحابہ کرام نے نہیں منایا, آج ہم بھی نہیں مناتے. تو اخلاص ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, آج بھی منائی جا رہی ہے ایک ہوٹل کے بازو میں. آج بھی, آج تاریخ 17 یا 18 ہے, 17 تاریخ ہے, 17 تاریخ, 12 بھی گزر گئی, آج 17 تاریخ ہے. ابھی تک بدعت سے دل مانوس نہیں ہوئے, بلکہ بدعت سے بھرے نہیں. نعوذ باللہ من ذلک, اللہ تعالی رحم فرمائے اس امت پر. برات تو دوسرا گروہ ہے, اخلاص ہے اتباع نہیں ہے. کون ہے؟ بدعتی. تیسرا گروہ ہے اتباع ہے, نصیب من الاتباع, کچھ اتباع کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں. یہ کون ہے؟ اچھے الفاظ میں منافق نہیں. کون ہے بھائی؟ اتباع ہے, منافق اتباع نہیں کرتے, اتباع ہے لیکن اخلاص نہیں ہے. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ مرائی کون ہوتا ہے؟ ریا کرنے والا. اخلاص نہیں ہوتا, لوگوں کو دکھاوے کے لیے کچھ کرتا ہے. نماز بہترین پڑھے گا وہ, بالکل ٹھیک طریقے سے سنت کے مطابق, اتباع درست ہے, لیکن کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری. تو ریاکار جو ہے اس نے عبادت کی ہے لیکن دونوں شرطوں میں سے ایک پہ عمل کیا. کون سی؟ اتباع پہ عمل کیا اور اخلاص کو چھوڑ دیا. چوتھی قسم بچ گئی ابھی آپ نے بات بیان کی. منافقین کیا کرتے ہیں؟ نہ اخلاص ہے اور نہ اتباع ہے. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چار گروہ ہیں عبادت کی شرطوں کے لحاظ سے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, آگے چلتے. ٹھیک ہے, اتباع کسے کہتے ہیں یا اتباع کیسے کریں؟ سوال ہے, پوچھنا چاہیے. بے اتباع اتباع اتباع, تو اتباع کیسے کریں؟ یاد رکھے اتباع چھ چیزوں میں ہوتی ہے. اگر یہ چھ چیزیں پوری ہو جائیں تو آپ کی اتباع 100% ہے. اس میں کہیں کمی ہو گئی تو پھر ابتداء ہے, اتباع نہیں. نمبر ایک, عبادت کی جنس میں. میں پہلے چھ بتاتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں تفصیل. نمبر ایک, عبادت کی جنس میں. نمبر دو, عبادت کے نوع میں. نمبر تین, عبادت کے وقت میں. نمبر چار, عبادت کی جگہ میں. نمبر پانچ, عبادت کی مقدار میں. نمبر چھ, عبادت کی کیفیت میں. مشکل الفاظ ہیں, مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں. عبادت کی جنس, کتنی جنس ہے عبادات کی آپ جانتے ہیں؟ نماز ایک جنس ہے, روزہ ایک جنس ہے, حج ایک جنس ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک جنس ہے, قرآن کی تلاوت, یہ سب جنس ہیں عبادات کی. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص نئی جنس لے کے آئے تو ہم کہتے ہیں یہ ابتداء ہے, اتباع نہیں. اس کی مثال بیان کر چکا ہوں, جشن میلاد النبی عبادت ہے, ایک جنس ہے عبادت کی. تو اس کی کوئی دلیل موجود ہے؟ نہیں ہے, تو اتباع نہیں, ابتداء ہے. تو جشن میلاد النبی کیا ہے؟ رحمک اللہ, جشن میلاد النبی نئی جنس ہے عبادت کی, اس لیے یہ ابتداء ہے, اتباع نہیں. ٹھیک ہے. نمبر دو, عبادت کی جنس تو موجود ہے لیکن نوع اس کے ٹائپ موجود نہیں. اس کی مثال, عبادت تو موجود ہے, اب درود پڑھنا عبادت ہے. اذان سے پہلے درود عبادت ہے کیوں؟ نوع میں غلطی کہاں ہوئی یہاں پہ؟ نوع میں غلطی ہوئی. جنس تو موجود ہے لیکن نوع میں غلطی ہوئی, نوع میں اتباع نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں بدعت, ابتداء ہے, اتباع نہیں. نمبر تین, وقت میں. اگر میں ابھی فجر کی نماز پڑھوں ہو جائے گی؟ کیوں؟ وقت نہیں ہے. تو کچھ عبادات مخصوص وقت پہ ادا کی جاتی ہیں, اس وقت سے آگے یا پیچھے ابتداء ہے, اتباع نہیں. جگہ نمبر چار, اگر کوئی شخص, کوئی حاجی 10 تاریخ کو عرفات کے میدان میں کھڑا ہو جائے, اس کا حج ہوگا؟ الوقوف بعرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 تاریخ کو. تو جگہ عرفہ میں, عرفات میں ٹھہرنا 9 تاریخ, وقت 9 تاریخ, جگہ کون سی ہے؟ عرفات ہے. اگر 9 تاریخ کو مزدلفہ میں ٹھہر جائے تو اس کا حج ہوگا؟ نہیں, کیونکہ جگہ بھی مقرر ہے, وقت بھی مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے. جس نے 9 تاریخ کو مزدلفہ میں وقت گزارا اس کا حج نہیں. کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ جگہ کی اتباع نہیں. تو یہ مثال ہے جگہ کی اتباع کی. سلام اللہ. عبادت کی مقدار, مقدار عبادت کی, فجر کی کتنی رکعت ہے؟ 2. کوئی 3 پڑھنا چاہے, بدعت ہے, ابتداء ہے, اتباع نہیں. کیوں؟ مقدار زیادہ ہو گیا ایک رکعت کی. اچھا, آخر میں کیفیت. کیفیت بھی, کیفیت میں بھی اتباع ہونی چاہیے. وہ کیسے؟ اب نماز میں رکوع پہلے ہوتا ہے یا سجدہ پہلے ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص سجدہ پہلے کر رہے پھر رکوع کر لے, فجر کی 2 رکعت ہے, 2 رکعت ہی پڑھی ہے لیکن پہلے سجدہ پھر رکوع کیا, تو اس کی کیفیت میں اتباع نہیں. تو یہ ابتداء ہے, اتباع نہیں. بات واضح ہوئی؟ اتباع کتنی چیزوں میں ہوتی ہے؟ 6 چیزوں میں. اور ان سب میں اتباع کرنے سے عبادت عبادت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ. اور جتنی بھی بدعات ہیں آپ اس پہ تولے دیکھیں, کہیں نہ کہیں ان 6 چیزوں میں غلطی ہوگی کہیں نہ کہیں. عبادت عبادت اور استعانت, میں مختصر کروں ایک دو باتیں چلیں, وہ پہلے بیان کر چکے ہیں توحید العبادہ میں, دہرانے کی ضرورت نہیں. عبادت اور استعانت دونوں کے لحاظ سے لوگوں کے پھر چار قسمیں ہوئی ہیں, عبادت اور استعانت. ایک گروہ عبادت بھی ہے اور استعانت بھی ہے, یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اہل سنہ والجماعہ والفرقہ الناجیہ, اہل التوحید. دوسرا گروہ نہ عبادت ہے اور نہ استعانت ہے, کافر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, کافر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت, کافر ہے. تیسرا گروہ جن کی عبادت تو ہے لیکن استعانت نہیں, بڑی عجیب سی بات ہے, عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں لیکن مدد صرف اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے, اولیاء سے مدد مانگتے ہیں, اولیاء کو پکارتے ہیں. صوفی عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے ہیں لیکن استعانت میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھی استعانت مانگتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی استعانت مانگتے ہیں. یہ جو ان میں سے اچھے ہیں, جو آخری درجے والے ہیں, وہ عبادت بھی غیر اللہ کے لیے اور استعانت بھی غیر اللہ کے لیے, ان کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی بات کروں جو عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لیکن مدد غیر اللہ سے طلب کرتے ہیں. اور چوتھے گروہ جن کی عبادت تو نہیں, یہ عبادت میں پرواہ نہیں کرتے لیکن مدد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, کون ہے یہ؟ دنیا والے عام لوگ. نماز نہیں پڑھے گا لیکن دعا کسے مانگے گا؟ اللہ تعالیٰ سے, رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرے گا, یار نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ایسے شخص کے لیے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہے جو موحد ہو, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہو, خاص رحمت کے لائق ہو, جس نے اپنی زندگی سر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے گزاری ہو, جس نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ اٹھایا ہو, اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یہ چار گروہ ہیں. سب سے بہترین عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ اس میں بھی لوگوں کے چار قول ہیں, میں چار کا قاعدہ بیان کروں, سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, یاد کرنے میں. پہلے گروہ نے کہا سب سے اچھی عبادت وہ ہے جس میں زیادہ مشقت ہو, تکلیف ہو, جنگلوں میں پھرنا, غاروں میں بھٹکنا. ہاں صوفی, صوفیزم, صوفی حضرات, وہ کہتے ہیں سب سے اچھی عبادت وہ ہے جس میں مشقت ہو, جتنا اس جسم کو تکلیف دو گے اللہ کے راستے میں اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. نمبر دو, دوسرے گروہ نے کہا سب سے بہترین عبادت وہ نہیں جس میں مشقت ہو, سب سے بہترین عبادت وہ ہے جس میں دنیا کو ترک کرنا ہو, دنیا کو ترک کر دو, دنیا کو چھوڑو, یہ اچھی عبادت ہے. اور یہ بھی صوفی کے ایک گروہ ہیں, صوفی بھی یہی کرتے ہیں, دنیا کو چھوڑ دو, بس آخرت کی فکر رکھو, دنیا پہ کچھ نہیں کرنا اپنے, دنیا کو بھول جاؤ, دنیا ملعون ہے جیسے حدیث میں آیا ہے, ملعون چیز کو ہاتھ ہی لگاتے چھوڑ دیتے ہیں, تو اس لیے ہم نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا. نمبر تین, ایک گروہ نے کہا سب سے بہترین عبادت وہ ہے جو متعدی عبادت ہو. عبادت کتنے قسم کی ہوتی ہے عام طور پہ؟ ایک تو شخصی عبادت جو خود انسان کرتا ہے, نماز, روزہ, حج, یہ سب شخصی شخصی عبادات ہیں. متعدی عبادات صدقات و خیرات, متعدی عبادت ہے, یعنی زکات جس کو دیتے ہیں تو اس کو جس کو اپنے مال کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ لیکن آپ کی نماز سے دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ کے حج سے دوسروں کو کیا فائدہ ہے؟ لیکن جب آپ زکات دیتے ہیں آپ کو فائدہ ہوا, اپنے اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کی زکات نکالی, اپنا فرض پورا کیا, اور جس شخص کو آپ نے دیا ہے اس کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں متعدد عبادات. جیسے جیسے جہاد, جہاد بھی شخص بھی متعدد بھی ہے, خود کو بھی فائدہ ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ سب سے اچھی عبادات وہ ہیں جو متعدد ہوں, جو دوسروں کے لیے, جس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو. یہ بھی ایک گروہ ہے, یہ پچھلے گروہوں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ بعد میں وزن تو ہے. اچھا, چوتھے گروہ نے یہ کہا سب سے بہترین عبادات وہ ہیں جو مناسبت کے لحاظ سے کی جائے, وقت کے لحاظ سے کی جائے. یعنی اب جہاد کا وقت ہے تو جہاد کیا, یہ سب سے اچھی عبادت ہے. لوگوں میں حرام خوری سود خوری زیادہ ہو گئی ہے، دعوت اور تبلیغ کا ایک گروہ گیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کیا، یہ سب سے اچھی عبادت ہے ان لوگوں کے لیے. امت میں شرک پھیلا ہوا ہے، جس نے شرک کو روکنے کی کوشش کی یہ سب سے اچھی عبادت ہے. تو مناسبت اور وقت کے لحاظ سے عبادت کو جو لوگ کرتے ہیں وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. بات سمجھ آئے گی؟ اور یہ انشاءاللہ یہ حق پہ ہے گروہ عبادت کی، ساری عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو مشروع ہے. لیکن اچھی کون سی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ جو خاص وقت میں خاص جگہ پہ خاص موقع کے مطابق کی جائے. عبادت کے ایک چند میں زوابط بیان کرتا ہوں، ضابطے. پھر ضابطے عبودیہ، بندگی. اور بندگی کی جو بنیاد ہے ذلت انکساری خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کے لیے. ذلت انکساری خشوع خضوع محبت امید ڈر، یہ ساری چیزیں عبودیت میں بندگی میں آتی ہیں. اور عبودیت تین قسم کی ہے. ایک ہے عام عبودیت، جس میں پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتی ہے. کافر بھی بندگی کرتے ہیں. کافر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ کافر بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چاہے وہ اس کا انکار کرے. ان کو پیدا کس نے کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو رب بھی اللہ ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو وہ عبد ہیں، بندگی اللہ کے بندے ہیں. یہ ہے عبودیہ عام. اس میں جانور بھی شامل ہیں، جن و انس، پورے کائنات، درند پرند سب شامل ہیں. دوسری ہے خاص عبودیت اللہ تعالیٰ کی مومن بندوں کے لیے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، عباد الرحمن. تیسری قسم جو ہے وہ عبودیت خاصۃ الخاصہ، جو خاص ہیں ان کے بھی خاص ہیں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں اور ایسی بندگی کی ہے، دنیا میں کوئی کائنات میں سے کوئی مخلوق ایسی بندگی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. یہ عبودیت خاصۃ الخاصہ ہے. واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب. عبدنا داود، ہمارے بندے، یہ بھی بندے ہیں. عباد الرحمن بھی بندے ہیں، اور پوری کائنات بھی اللہ کی بندگی کرتی ہے. لیکن کیا سب برابر ہیں؟ سب برابر نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے ساتھ بندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عدل انصاف کیا. جو جتنی بندگی زیادہ کرتا اللہ تعالیٰ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کیا. عبادت کا دوسرا ضابطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، عبادت مرتے دم تک مکلف پر فرض ہے. مرتے دم تک مکلف پر فرض ہے. اس کی دلیل شاید باری تعالیٰ سورۃ حجر میں آیت نمبر 9 میں، آیت نمبر 99 میں، آخری آیت میں، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. یقین کا مطلب موت نہ آ جائے. اور کچھ صوفی حضرات نے اس کا ترجمہ یوں کیا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائے. کون سا یقین نہ آ جائے؟ ہاں، جب تک کہ غیب کی جو چابیاں ہیں اور کنجیاں ہیں، جو غیب کے پردے، وہ کھل نہ جائیں. جس کے لیے غیب کھل گیا اس کے لیے عبادت بند ہو گئی. اور اسرار حقیقی جو رسالہ میں لے کے آیا تھا، اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جتنے بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں سب منافق کافر ہیں، منافق ہیں. جتنے بھی روزہ رکھتے ہیں منافق ہیں، جتنے بھی حج کرتے ہیں منافق ہیں. عبادت دل کی ہوتی ہے. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، دل میں یقین کر لیا بس کافی ہے. اور وہ اپنے خاص بزرگوں کے لیے، یعنی بزرگ ایک ایسے عبادت میں کثرت سے عبادت کرتے کرتے کہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسے یقین آ جاتا ہے ایک قسم کا، پھر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. عبادت بیچارہ کون کریں گے؟ عوام الناس کریں گے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام زندگی ساری مرتے دم تک عبادت کی. کیا وہ میں شامل نہیں ہے؟ شاید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری دن، آخری وقت سکرات لگی ہوئی، نماز کی فکر ہے کہ نہیں؟ تین دفعہ اٹھے، بے ہوش ہو گئے، پانی منہ پہ ڈالا گیا، پھر اٹھے، اصل الناس، اپنی فکر نہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر آگے چلے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر پانی ڈالا گیا. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اس طریقے سے انہوں نے آخری لمحے تک بھی اس پہ عمل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج کا بدبخت یہ انسان آتا ہے، لاکھوں کے مجمع میں عوام الناس کو گمراہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، عبادت صرف عوام الناس کے لیے ہے، جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ان کے لیے عبادت نہیں ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے. اگر یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقیص نہیں ہے تو پھر انبیاء کی تنقیص کیا ہے؟ یورپ میں ایک سکیچ بنائے جاتے ہیں، ہم چیخ اٹھتے ہیں سارے، پوری امت یہ کہہ رہی ہے وہ کیا، صحیح بات ہے غلط کیا، لیکن ہمارے اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے روزانہ، ایک وقت نہیں، روزانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں اور ہم سب خاموش ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی گستاخی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو عبادت مرتے دم تک واجب ہے، جب تک یہ سانس چل رہی ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم، جب تک یہ عقل موجود ہے اس وقت تک عبادت کرو، جب عقل زائل ہو گئی، تکلیف زائل ہو گئی، پھر تو معافی ہے. نماز پڑھو کھڑے ہو کر، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر، کوئی معافی ہے نماز کی؟ لیٹنے تک تو ہے، آگے کوئی ہے؟ نہ پڑھو، ہاں اشارے سے کیسے؟
وہی لیٹ کے
کیسے اشارے سے؟ نہیں نہیں، اشارے سے کیسے؟ اور اشارے کی بات بہت مشہور ہے، یاد رکھنا. ہمارے شیخ کہتے ہیں جو شخص کہے کہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھو، اس کی انگلی یہاں سے کاٹ دو. انگلی سے اشارے کی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیں، انگلی کے اشارے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، سر کے اشارے سے. اگر سر میں حرکت ہے، اگر سر میں حرکت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشارے سے پڑھیں، سر کے اشارے سے اسے کہتے ہیں. انگلی سے یاد رکھیں، اکثر لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے پڑھو، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے. نہیں صحیح بات ہے، سنا نہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ الحمدللہ سنے بھی نہیں، اپنا قول واپس لیتا ہوں پھر میں. اور واقعی صوفی میں یہ بات، صوفی میں بہت منتشر ہے یہ بات. اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، یا بہت مشکل ہے آپ کے لیے، یا جہاز میں بیٹھے ہیں، کوئی ایسے مشکل آ گئی ہے، یا مریض ہیں، آپ حرکت نہیں کر سکتے، بیڈ کے اوپر ہیں، لیٹے رہیں، ہاتھ ایسے کریں. اور یہاں پر دیکھا ہے میں، اب کبھی ہاسپٹل میں جائیں، ویسے آپس کی بات، ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہاسپٹل میں گئے؟ نہیں، ویسے مریض کے لیے نہیں، ویسے عبرت کے لیے بھائی سے گزارش ہے، تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں، چاہے ہفتے میں 20 منٹ، زیادہ نہیں. آپ کے ارد گرد کتنی ہاسپٹلز ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. کبھی بازار جانے سے پہلے کبھی ایک بار اس ہاسپٹل کا ذرا ماحول تو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اللہ کی قسم پتہ چلتا ہے کہ انسان کی کیا حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جو صحت کا تاج سر پہ رکھا ہے، پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے. ذرا ماحول تو دیکھیں، میرے پاس مریض آتے ہیں، میں جانتا ہوں شاید آپ لوگ کبھی بیمار ہوتے ہوں گے، لیکن تھوڑی موٹی بیماری کی بات نہیں کر رہا میں. ان لوگوں کو دیکھیں جو تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایک وقت یہاں سے نکلیں اور زندگی سے سجدے میں جا کے گزاریں، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے. قبرستان کی طرف جانا موت کی یاد آتی ہے، ہاسپٹل کی طرف جانا صحت کی یاد آتی ہے، ان دونوں سے آج لوگ غافل ہیں. کون سی بات کر رہا تھا؟ عمر کی نماز ختم ہو گئی خلاص. ہاں ہاں، تو یہاں پر بھی دیکھا کہ اس انگلی سے نماز پڑھتے ہیں. تو جب پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. یہ ڈاکٹرز کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو، کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں جائز ہے. بھائی کس نے کہا جائز ہے؟ فلاں مفتی نے کہا جائز ہے. یہ فلاں مفتی نے کوئی دلیل بھی دی ہے؟ کہتے نہیں، ہم نے پوچھو، کہتے مریض اگر نماز حرکت نہیں کر سکتا تو انگلی کے اشارے سے پڑھ لے. تو ہمارے شیخ نے کہا جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی یہ شہادت کی انگلی جو کاٹ دی جائے. کیوں ایسے فتوے دیتے لوگوں کو بغیر دلیل کے؟ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیں. اور کہیں بھی اگر آپ سنیں تو ان کو منع کریں. جزاکم اللہ خیر. یہ عبادت مسجد اندر کا دلیل بیان ہو چکی ہے، بس اس میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ ایسے قصے ہیں، وقت نہیں ہے، کافی ہے. بس جو اہم بات ہے، عبادت توقیفی ہے، عبادت توقیفی ہے، یعنی بغیر دلیل کے کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایک نئی شریعت یا نئے دین لے کے آئے ہیں جس کی اجازت اللہ تعالی نے نہیں دی؟ سورہ شورى نمبر 21، یعنی دین وہی ہے جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ہے، وہ دن کبھی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہو، بغیر دلیل کے دین نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح دلیل ہے کہ دین میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور زیادتی رحمۃ اللہ زیادتی کی زیادہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں جس کی کوئی دلیل نہ ہو. اچھا، یہ تو تھا دین سے تعلق. دنیاوی امور میں کیا ہے؟ دنیاوی امور میں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی. دونوں اپوزٹ ہیں، یاد رکھیں. دنیا دین کے معاملے میں ہر چیز جائز نہیں ہے سوائے اس چیز کی جس کی دلیل ہو، اسے عبادت کہتے ہیں. دین کے معاملے میں آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے دین کے معاملے بغیر دلیل کے. دیکھیں، نماز عبادت ہے، عبادت دلیل ہے، وہ اقیم الصلاۃ. اگر نماز کی دلیل نہ ہوتی کوئی نماز پڑھتا؟ نہ پڑھتا. روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، پکار، قربانی، نذرانیات، سب تو بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی، یعنی حرام ہے الا یہ کہ کوئی دلیل ہو. دنیا کے امور میں الٹ ہے، سب کچھ حلال ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو منع کی کہ یہ نہ کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین پہ میں ہے سب کے سب کس کے لیے؟ خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں سب کچھ ہے، اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں، سب کچھ ہے، سب تمہارے لیے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز مسخر کرتا ہے انسان کے لیے تو فائدے کے لیے ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو بنیادی طور پر ہر چیز حلال ہے، جو حرام ہے اللہ تعالیٰ اس کی دلیل بیان کی ہے. سور کا گوشت حرام ہے، حرام ہے. مردار جانور حرام ہے، حرام ہے. نوکیلے دانت والے جانور حرام ہے، حرام ہے، حدیث میں آیا ہے. تو اس طریقے سے ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام بیان کر دیا ہو، قرآن میں یا صحیح حدیث میں. تو یہ دنیاوی امور میں. اب چند عبادات بیان کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. وقت اتنا ہو گیا، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، جزاک اللہ خیر. یہاں پہ رکھ دیا آپ نے، اب ایک گھنٹہ ہوا، 10 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں میں. عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، میں عبادت بیان کرتا ہوں دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. نماز عبادت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے واقیم الصلاۃ. زکات عبادت ہے، ارشاد باری تعالیٰ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. روزہ عبادت ہے، ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. حج عبادت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض کر دیا گیا. یہ سارے کے سارے عبادات جو میں نے بیان کی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے، کسی ذات کے لیے نہیں. اور اس پر سب کا اتفاق ہے، صوفی بھی اس میں اتفاق کرتے ہیں. آپ کہیں صوفی کو نہیں دیکھیں گے کسی پیر فقیر کے لیے نماز پڑھتا ہو، الا یہ کہ میں بہت نادر شاد صوفی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں یہ روزہ علی مشکل کشا کے لیے، آدھے دن کا روزہ. کبھی سنا ہے آپ نے؟ بولا تعجب ہوا مجھے جب میں نے سنا، نہیں دیکھا میں نے. پاکستان میں ایک گڑیا کو دیکھ کر روزہ رکھا ہوا تھا جمعرات کے دن، مجھے خوشی ہوئی کہ جمعرات کے دن کا روزہ ہے، لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے بعد غمی میں تبدیل ہوگی جب یہ پتہ چلا کہ یہ اہل مشکل کشا کے آدھے دن 12 بجے میں دیکھا کچھ کھا رہی ہیں. میں کہا ابھی تو روزہ تھا. ہاں بیٹا روزہ تو تھا، لیکن یہ اہل مشکل کشا کا روزہ تھا آدھے دن کا. اب روزے بھی صرف کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ غیر اللہ کے لیے. ورنہ عام طور پہ سب کا اتفاق ہے کہ جتنے بھی موٹی موٹی عبادات ہیں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جیسے یہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں، دوسری بھی عبادات بھی جب عبادات ہیں اور دونوں ایک جیسی ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو دعا، پکار، نظر و نیاز، توکل، رغبت، رحبت، قربانی، یہ غیر اللہ کے لیے کیوں؟ ترازو تو ایک ہی ہونا چاہیے. جب نماز عبادت ہے اس کی دلیل ہے، دعا پکار عبادت اس کی بھی دلیل ہے. ابھی بیان کرتا ہوں میں. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تو پکار اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے لیے بھی، یہ کون سا ترازو ہے؟ تو جیسے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اب دعا اور پکار عبادت ہے، عبادت ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر ہے. فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک نہیں. لفظ دعا ہے تدعو، تو نماز میں صرف دعا کی جاتی ہے اور عبادات بھی ہوتی ہیں. مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دعا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، دعا، قراءۃ القرآن. فلا تدعو کا مطلب ہے فلا تعبد مع اللہ احدا، لفظ تدعو کا ہے. اور یاد رکھیں، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے، قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں اگر لفظ دعا کا ہو صرف تو اس کا مفہوم عبادت کا بھی ہوتا ہے. صحیح حدیث میں ہے الدعاء هو العبادة، صحیح ترمذی کی روایت، الدعاء هو العبادة. ڈر، خوف عبادت ہے، عبادت ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ فلا تخافوهم وخافونی، فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین، سورۃ آل عمران نمبر 157. اچھا، خوف، غیر اللہ سے ڈرنا کیا حکم ہے؟ غیر اللہ سے ڈرنا شرک ہے؟ جائز ہے؟ شرک ہے؟ غیر اللہ سے ڈرنا کیا حکم ہے؟ شرک ہے؟ شرک ہے؟ پکی؟ ہاں، جزاک اللہ خیر. غیر اللہ سے ڈرنا شرک نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں. آپ آگ سے ڈرتے ہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں؟ آگ سے، آگ سے. غرق ہونے سے ڈرتے ہیں؟ آگ سے ڈرتے ہیں. سانپ سے ڈرتے ہیں؟ تو پھر کیا جو سانپ سے ڈرتے ہو مشرک ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، اس لیے جو جب یہ کوئی سوال ہو غیر اللہ سے ڈرنا، سانپ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ تو غیر اللہ ہے نا سانپ، تو تفصیل ضروری ہے. ڈر کی قسمیں ہیں، جو ڈر عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس عبادت میں جس میں خوف، جس میں بنیادیں بیان کی ہیں، محبت، تعظیم، امید اور ڈر، ان چیزوں کے ساتھ اگر ڈر موجود، کے ساتھ یہ بھی چیزیں موجود ہوں، تو یہ صرف عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایک ہوتا ہے طبع خوف، طبع خوف ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو دیکھا سانپ بن گئی، ڈر گئے کہ نہیں؟ تو نعوذ باللہ نے شرک کیا. یا موسیٰ لا تخف سنعید سیرتہ الاولی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، ابھی ہم اسے واپس لاٹھی بنا دیتے ہیں. دوسری قسم کا، تیسری قسم کا جو ڈر ہے وہ خوف السر، چھپا ہوا ڈر، اور یہ ڈر بھی شرک ہے، یاد رکھیں. وہ کیسے؟ ایک بزرگ ہے، مر چکا ہے، اپنے قبر میں ہے، یا زندہ ہے، آپ سے دور ہے، انڈیا میں ہے یا بنگلہ دیش کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے آپ کو ایک ورد دیا ہے. اگر آپ یہ ورد نہیں پڑھتے تو آپ کو ڈر ہے کوئی مصیبت آئے گی، اسے کہتے ہیں خوف السر. یہ ڈر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو ڈر ہے کہ نہیں؟ روزہ نہیں رکھیں گے آپ کو ڈر ہے کہ نہیں؟ جب زانی زنا کر اس کو ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو اس شخص بیچارے کو بھی اگر تھوڑی سی بھی اپنی بزرگ یا اپنے پیر کی نافرمانی کرے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں خوف السر. یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیں. تو ڈر کے معاملے میں تفصیل بہت ضروری ہے. امید عبادت ہے، اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورۃ الکہف نمبر 110. بس جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لقاء کی، کہ اللہ تعالیٰ سے کے سامنے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اسے کیا کرنا ہے؟ فلیعمل، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یعمل عملا صالحا اچھا عمل کرے. ایک شخص امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا تو اس کے لیے کیا اسے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سوتا رہے گا گھر میں مسجد میں حی علی الفلاح کی پکار ہو رہی ہے اور وہ دل میں امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا تو جاؤ نماز پڑھو, کامیابی نماز پڑھنے میں, جنت ملے گی انشاءاللہ. اور امید بھی یاد رکھیں اس کی بھی قسمیں ہیں. ایک آپ کسی مسلمان بھائی سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا دنیا کے کاموں میں, یہ جائز ہے آپ کے لیے, لیکن شرط تین شرطیں ہیں, زندہ ہو, حاضر ہو اور قادر ہو. زندہ ہو, حاضر ہو, جو آپ کے سامنے ہو, قادر ہو, وہ کر سکتا ہو وہ کام. تو جو امید عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور صرف کرنا شرک ہے. توکل اور بھروسہ عبادت ہے, ارشاد باری تعالیٰ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. دنیا کے معاملے وکیل بننا جائز ہے کہ نہیں؟ دنیا کے معاملے وکالت جائز ہے, اس لیے ہر قسم کا توکل بھی شرک نہیں. تو یہ تقسیم میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیں. عام طور پر جب بات کرتے ہیں ڈر کی شرک, غیر اللہ سے ڈر شرک, غیر اللہ پر بھروسہ شرک, ایسے نہیں, تفصیل ضروری ہے. جو توکل عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور جو توکل دنیا کے لحاظ سے ہے, دنیاوی امور میں ہے, وہ عبادت سے تعلق نہیں ان کا, وہ جائز ہے شرعاً. اس کی دلیل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب 100 اونٹ تھے خود 60 ذبح کیے اور باقی کس کو وکیل بنایا؟ حضرت علی فضلانوں کو. دنیا کے معاملے میں آپ وکیل بنا سکتے ہیں. رغبت الرحبت اور خشوع اور خضوع یہ بھی عبادت ہیں, دل کی عبادت ہیں. شاید باری تعالیٰ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا یسارعون فی الخیرات, صرف خیرات کرتے نہیں, عمل صالح کرتے نہیں, بلکہ سبقت حاصل کرنے کے لیے کرتے. اس پیر فقیر کی طرح نہیں, نماز قائم ہو گئے بیٹھا ہے سر مراقبے میں, وہ بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ پہنچا ہوا ہے, اس کے لیے نماز ساقط ہو گئی ہے. یہ ایک قدم رکھتے مکہ میں پڑھتا ہے باجماعت, اور دوسرا قدم مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہے. یہ یہاں کا, یہ تو ہمارے بیچارے لوگوں کے لیے مساجد بنی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی انبیاء 18 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, سبقت کرتے ایک دوسرے سے ہر اچھے اور نیک عمل میں. ویدعوننا رغبا ورہبا, اور ہمیں پکارتے, اللہ کے نبی پکار رہے ہیں, اور ہمیں پکارتے ڈر اور امید کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین, اور خشوع خضوع بھی صرف اور صرف ہمارے لیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انابت اور رجوع عبادت ہے. اس کے دلیل وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ, سورۃ زمر آیت نمبر 54 میں. استعانت مدد مانگنا عبادت ہے. دلیل ایاک نعبد ویاک نستعین, سورۃ فاتحہ آیت نمبر 5. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ, ترمذی میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کو بلاتے ہیں, غلام کہتے ہیں, 7 اور 10 سال کی عمر کے درمیان میں, یا غلام انی اعلمک کلمات, بڑے پیارے انداز میں. اور یہ فرمایا واذا استعنت فاستعن بالله, جب بھی مدد طلب کرو تو صرف صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. غیر سے مدد مانگنا کیا حکم ہے؟ شرک ہے, شرک تو منہ پہ کھڑا ہے نا شرک. غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا حکم ہے؟ تفصیل بیان کریں. جزاکم اللہ خیر. ان امور میں مدد مانگنا جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, کسی کوئی مخلوق میں سے وہ عمل نہیں کر سکتا, تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ سے آپ مدد مانگنی چاہیے. زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اولاد مانگنی ہے, دعا ہے, استعانت, یہ بھی مدد ہے. دشمن پر غلبہ, اب جنگ ہو رہی ہے, کون دے گا غلبہ دشمن پہ؟ اللہ تعالیٰ دے گا. تو مدد کسے مانگی جائے؟ اللہ تعالیٰ سے. اس وقت کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کہ آپ کو غلبہ دے دشمن پہ. تو یہ مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے, کسی اور سے اگر کوئی مانگتا ہے تو شرک ہے. مجھے تعجب ہوا، ایک دفعہ میں بیٹھا تھا تو بات چلی ایسی جنگ کی، جو انڈیا سے انڈیا کے خلاف جو جنگ ہوئی تھی سن 65 میں، پتہ نہیں کون سی جنگ تھی، دریا چناب شاید آپ نے سنا ہے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ انڈین طیارے آتے انڈیا کے اور وہ بمباری کر دیتے اور وہ پل کو توڑنا چاہتے تھے، لیکن پل کہاں ٹوٹتی، وہاں پر ایک سبز جبے والا بزرگ کھڑا تھا جس کی وجہ سے ایک بم بھی وہاں پر نہیں گرا. 65 میں یہ سنا تھا آپ نے؟ جزاک اللہ. وہ کون سا بابا تھا؟ لال شاہ؟ نہیں وہ صحیح بات مجھے نہیں پتا. لال، جزاک اللہ خیر، بابا کا نام بھی یاد ہے ماشاءاللہ، بابا لال شاہ تھا میرے بھائی. یہ والا ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم لوگ شرک اور بدعات اور خرافات میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
کراچی کے پورٹ کا بھی
یہی واقعہ،
یہی واقعہ
بچا دیا تباہ ہونے سے. اور نہیں مطلب دیکھ، سننا یہ سننے میں آیا کہ لوگ وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ اس پیر کی قبر قریب ہے، اس کی طرف جا کے رجوع کر کے مدد طلب کی، بات مدد کی ہو رہی ہے، استعانت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اس بزرگ کی طرف گئے مدد اور استعانت کے لیے. وہ بزرگ آیا اور اس پل کو بچا دیا. اب ایئرپورٹ کے مجھے پتہ ہے وہاں پہ کوئی بزرگ ہے قریب کے؟ نہیں، وہاں پر بھی ہے. اب یہ میں نہیں جانتا ہوں. لا حول ولا قوة الا بالله. بہرحال تو اس ایسی چیزوں میں مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. کسی نے غیر لوگوں سے مدد مانگی، کسی پیر بزرگ فقیر نبی ولی سے فرشتے سے، تو اس نے شرک کیا. دوسری قسم کی استعانت ہے ہر اس عمل میں، ہر اس کام میں جو انسان کر سکتا ہو. لیکن شرطیں تین ہیں، زندہ ہو، حاضر ہو آپ کے سامنے، اور قادر بھی ہو. کیونکہ اگر مر چکا ہے تو پھر وہی شرک کی بات آتی ہے. اگر حاضر نہیں آپ کے سامنے، نہیں انڈیا بنگلہ دیش میں بیٹھا، اتنا دور بیٹھا ہے، تو پھر اس کا مطلب اتنی اس کی طاقت ہے کہ وہ وہاں سے اپنے جو بیٹھے آپ کو سنتا ہے. تو مجھے قصہ یاد آ گیا، ایک وقت بھی نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا، چلو چھوڑے قصے کو. بڑا مشہور قصہ ہے، اشرف علی تھانوی نے اس قصے کو بیان کیا ہے کہ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی انڈیا میں تھے، اور ایک آگ بوٹ گئی حج کے موقع پر، اور جب آگ بوٹ میں سمندر میں طوفان آیا، آگ بوٹ ڈوبنے لگی، ان کے ایک مرید نے یہ کہا کہ دے ابھی پتہ چلتے کہ ہمارے پیر کیسے ہیں، تو اس موت کے وقت بھی اپنے پیر کو پکارا، اے مہاجر کا نام ہے، اے امداد میری مدد فرما.
مدد
کب آئے گی؟ جزاک اللہ خیر. کس سے ساتھ ماشاء اللہ آتے ہیں سر. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پتہ چلا کہ کشتی جو اندر جا رہی تھی وہ اوپر آ گئی، طوفان جب تھم گیا تو کشتی بالکل سلامت. دوسرے دن صبح جب ان کے مرید جاتے ہیں، ان کے جو خادم ہیں وہ جاتے ہیں پاؤں اور کمر دبانے کے لیے، تو دیکھا کمر پہ ایک زخم ہے. پوچھا تو جواب نہیں دیا، اصرار پر جب پوچھا تو کمر سے کپڑا ہٹایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. جب یہ پوچھا تو یہ جواب دیا کہ میرے ایک مرید نے مجھے پکارا، اس کی آگ بوٹ ڈوب رہی تھی، تو میں نے کمر کے سہارے سے اس آگ بوٹ کو نجات دی، اور سارے کے سارے لوگ حج کی طرف چلے گئے صحیح سلامت. یہ مدد ہے غائب سے، جو دور تھا. اب بحر عرب کہاں اور وہ بزرگ پیر کہاں؟ یعنی اس نے اس کی سن لی ہے، اپنی جگہ پہ سن لی ہے، بیچ میں کوئی آنے جانے والا نہیں، یعنی خبر کسی اور نہیں دی، نہ کوئی موبائل، نہ ٹیلی فون، کچھ نہیں اس وقت. الحمدللہ موبائل نہیں تھا، ورنہ کہتے موبائل پہ فون کیا ہوگا. تو بہرحال سنا. دیکھیں ہر وقت کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے ہر وقت، اور وہ شخص بھی ہر وقت سنتا ہے. ابھی وہاں سے پکار آئی بحر عرب سے، تو جب کہیں رشیا سے پکار آئیں گے وہاں پر بھی تو سننا ہے کہ نہیں، یا وہ مرید اچھا نہیں ہے؟ دیکھیں مرید تو سب برابر ہے نا، جب اس کی سنو اس کی بھی سننی چاہیے. اچھا چوتھا وہاں پہ، پانچواں انڈیا میں، چھٹا جدہ میں، تو آپ لاکھوں لوگ ایک وقت میں، مثال کے طور پر مصیبت ہوتی ہے نا، اب لاکھوں لوگوں کو ایک وقت مصیبت پڑ گئی، سب مدد کرے گا کہ نہیں؟ ایک وقت میں کرنی چاہیے. کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے. نہیں وہ کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے. وہ کون سی ذات ہے پوری دنیا میں، پورے کائنات میں، جو لاکھوں لوگوں کی ایک وقت میں مدد کرتی ہے؟ یہ عقل مانتی ہے اس کی ذات کے لوگ کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمارے شیخ اللہ سے یہ کہتے ہیں یہ جو صوفی ہیں نا، ان کی جگہ جو ہے وہ پاگلوں کے اسپتال ہے. معذرت کے ساتھ، واللہ معذرت کے ساتھ. وجہ کیا؟ کیونکہ عقل ایسی چیزیں مان لیتی ہیں جو واللہ صرف بے عقل لوگ ہی مان سکتے ہیں. دنیا کی امور میں مدد جو ہے ان تین شرطوں کے ساتھ کہ حاضر زندہ ہو حاضر ہو اور قادر بھی ہو کر بھی سکتا ہو دو قسم کی ہے ایک تو جائز ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں ہر اچھے کاموں میں اور ناجائز اور حرام ہر برے کاموں میں ارشاد باری تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان قربانی کرنا جانور ذبح کرنا عبادت ہے ارشاد باری تعالی قل ان صلاتی ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له نسكي عبادت کو بھی کہتے ہیں اور نسک بکرے کو ذبح کرنے کو بھی نسک کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اسے مسلم کی روایت میں ہے لعن الله من ذبح لغير الله اس کو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کی بھی قسمیں ہیں غیر اللہ کے ذبح کرنا کیا کیا حکم ہے سب پھر کہتے ہیں شرک نہیں ایک ذبح ہوتا ہے عقیدت کے ساتھ عبادت کی نیت سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایک ہوتے دعوت ولیمہ کسی کے لیے وہ جائز ہے ایک ہوتا ہے اپنے کھانے کے لیے گھر میں پکانے کے لیے یہ جائز ہے حالانکہ یہ اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے ہے بس سمجھے فرق نہ تو یہ تفصیل بھی ضروری ہے نظر و نیاز عبادت ہے منت ماننا عبادت ہے شاید بہر تھا یوفون بن نظری اور غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے بہرحال اتنا کافی ہے بہت وقت گزر گیا عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی کوئی بھی شخص آپ کے سامنے کوئی عبادت لے کے سب سے پہلا سوال اس کی دلیل کیا ہے اگر دلیل ہے الحمدللہ دلیل نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں
عبادت کی اصل
جی ہاں عبادت بغیر دل کی ہے ہی نہیں تو عبادت وہی جس کی دلیل ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ہمارے ذریعت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین معذرت پھر تھوڑی سی دیر ہو گئی کوئی سوال جواب ہے
آپ نے کہا دنیا ملعون ہے
ایک منٹ ان کا پہلا سوال ہے
آپ نے کہا دنیا ملعون ہے یہ قول ہے یا واقعی ہے
صحیح مسلم میں ہے الدنیا ملعون ملعون ما فیہ الا ذکر اللہ صحیح حدیث ہے لیکن ملعون کب ہے جب دنیا ہی کے لیے زندہ ہو دنیا کے مر جاؤ لیکن دنیا سب سے بہترین نعمت ہے اگر اس دنیا کو آخرت کی کامیابی کا راستہ بناؤ ایک منٹ آپ کچھ کہہ رہے تھے
یہ 20 مارچ کے رسالے میں ایک بڑی معروف ہستی ہے جدہ کی انہوں نے دیا کہ جو آدمی آخری وقت میں امام کے پیچھے رکوع میں مل جائے تو اس کی جماعت ہو جاتی
ہے اس کی رکعت ہو جاتی ہے رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں رکوع پانے سے رکعت ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر اچھا اچھا ایک منٹ کوئی اور سوال ہے آج کے موضوع کے بارے میں اس کی میں وہ تفصیل بیان کرتا ہوں
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے
اچھا
اہل سنت کہنا یا اہل حدیث کہنا یا تلقی کہنا یہ فرقے کے دورے میں آتا ہے
اچھا
اور کچھ لوگ ہیں جو عقیدے کے صحیح لوگ ہیں لیکن ان کے درجہ بہت زیادہ کرتے ہیں
اچھا میں اب سوال کرتا ہوں آپ کیا ہیں آپ کہتے ہیں مسلمان ہوں میں یہی ہاں اچھا شیعہ ہیں یا سنی ہیں تو سنی کہاں ہے قرآن میں حدیث میں آپ تو مسلمان تھے ابھی سنی کیوں ہو گئے جی شیعوں کے مقابلے میں تو ہم بھی اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں باقی گروہوں کے مقابلے میں آج گروہ بندی ختم ہو جائے تو ہم مسلمان ہیں سب آج شیعہ کہتے ہیں میں شیعہ نہیں ہوں بری ہو جاؤں میں شیعہ سے آج وہاں بھی کہتے میں آج اپنا دیوبندی میں دیوبندی نہیں ہوں ہم بھی کہ ہم وہابی نہیں ہم حدیث نہیں ہیں یہ گروہ بندی یہ نام جو ہیں اپنی پہچان کے لیے رکھے ہیں صرف ہم سب مسلمان ہیں کوئی شک بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے خلفائے راشدین کے زمانے میں سب مسلمان تھے پہلے صدی میں کے شروع میں سب مسلمان تھے جب شیعہ سب سے پہلے نکلے حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے کہا ہم شیعہ ہیں ہم نے کہا ہم سنی ہیں پھر سنی کے گروہ نے خوارج نکلے معتزلی نکلے اشعری نکلے انہوں نے کہا ہم اشعری ہم نے کہا ہم اہل سنت والجماعت اب آپ ہمارے گروہ میں سے نہیں اس طریقے سے یہ گروہ بندی بڑھتی گئی صوفیت آئی دیوبندیت آئی بریلویت آئی انہوں نے کہا میں دیوبندی ہم نے کہا ہم سلفی ہیں آج وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, ہم بری ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم بری ہیں, ہم تو وہی ہیں مسلمان ہیں سب. تو ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہم سب مسلمان ہیں. جب شیعہ آئے تو ہمیں سنی کہنا پڑا, جب دیوبندی ہمیں سلفی کہنا پڑا, آج وہ راہ راست پہ سب آ جائے تو ہم سب مسلمان ہیں. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو اللہ کچھ جزائے خیر دے ان کو, یہ بھی سمجھنا چاہیے. آپ یہ سوال کریں جو میں نے آپ سے کیا ہے, ہم سب مسلمان مانتے, ہم سب مسلمان ہیں, لیکن شیعہ یا سنی؟ آپ وہی کہیں گے جو آپ نے کہا سنی. تو سنی کی کیا دلیل؟ ہم ابھی تو مسلمان تھے, سنی کیسے ہو گئے شیعہ کے مقابلے میں؟ تو ہم اہل حدیث ہیں, باقی جتنی بھی گمراہ گروہ ہیں ان کے مقابلے میں ہم اہل حدیث ہیں. یا وہابی سمجھ لیں یا سلفی آپ کہہ دیں, جو بھی آپ کہہ دیں, یہ سب نام جتنے بھی ہیں یہ اپنی پہچان کے لیے صرف, ورنہ ہم وہی مسلمان ہیں. ہم نے اپنے تبدیل نہیں کیا. کہ سلفی کون ہے؟ اچھا اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث ہوا جو حدیث پہ عمل کر, وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن حقیقتا کون متبع حدیث کا؟ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں, الحمدللہ ہم حدیث کو دیکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. سلفی کون ہے؟ سلف صالحین کا متبع جو ہو. سلفیت کس نے آپ کو حکم دیا؟ اللہ تعالی نے حکم دیا, اللہ تعالی کے رسول نے حکم دیا. جی آپ میری طرف سے ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں, آپ مسلمان ہیں کہیں گے, ہاں شیعہ ہیں یا سنی ہیں, جواب سنی ان کا بس. وہ کہیں گے میں سنی ہوں, یہی کہیں گے, دوسرے جواب کسی کے پاس ہے نہیں, دوسرے جواب کسی کے نہیں ہے. یا کہے گا میں شیعہ ہوں یا کہے گا میں سنی ہوں. آپ کہیں شیعہ ہیں یا سنی؟ کیونکہ سب سے پہلا گروہ بھی یہی ہوا ہے, خوارج کا, شیعہ کا, معتزلہ کا, یہ اور سنی جو ہیں وہ شیعہ کے جو مخالف وہ سنی ہوتے ہیں عام طور پہ. اس میں خوارج بھی شامل ہیں, معتزلہ بھی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں. ہم نے کہا نہیں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں اور خوارج معتزلہ عقیدہ بھی رکھتے, پھر ہم سلفی ہیں. ابھی واپس آ جائیں, ہم بھی وہی جو تھے, ہم نے تو تبدیل کچھ نہیں کیا. جو راستہ سلف صالحین کا تھا اسی پہ چل رہے ہیں. وہ نکلے کہ اس نے کہا میں خارج ہوں, ہم نے کہا جاؤ تم خارج ہو, ہم وہی سلفی ہیں. اس نے کہا میں معتزلی ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں. جاؤ, جو جانا چاہتا ہے جاؤ, 73 فرقے میں سے ایک جنت میں جائے گا. کون سا فرقہ ہے؟ میں انا علی و اصحابی. تو یہ سلفیت ہے ہماری, سلف صالحین تو یہی ہیں, ہمارے صحابہ کرام کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ایک ہی ہے. 72 میں سے جو, اس 73 میں سے جو 72 نکلے تو جا رہے ہیں, وہ دور جا رہے ہیں, وہ خود جا رہے ہیں. ہم نے نہیں ان کو بھگایا کسی کو, ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم فرقے فرقے میں بڑھ جاؤ. ہم نے کہا یہی ہمارا سے آؤ, ہم بلاتے ہیں ان کو صبح شام. اس لیے یاد رکھے, جو شخص کہتا ہے کہ یہ نہ کو ہم سلفی ہیں یا الحدیث ہیں, اس شخص کی بات درست نہیں. علامہ البانی نے سختی کے الفاظ استعمال کیے, واللہ علامہ البانی نے بہت سختی کی ہے. کہتے ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, عقیدہ بھی اگر درست ہے وہ راہ راست پر بھی آ گئے ہیں, تو پھر لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم سب ایک مسلمان ہیں؟ تو شیعہ کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خوارج معتزلی ماتورید اشعری کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں. تو آپ کی پہچان اس وقت ہوگی جب آپ کا بھی کوئی نام ہوگا. یہ ہمارا رکھا ہوا نہیں ہے. دیوبندی نے نام کیوں دیوبندی رکھا؟ دیوبند کی وجہ سے. بریلوی نام بریلوی کیوں رکھا؟ مرسا بریلوی کی وجہ سے. آپ نے سلفی نام کیوں رکھا؟ آپ کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس سلفی کی دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں ہاں, آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ قرآن مجید میں بھی ہے, حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے آپ کو. اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ دیوبندی ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ بریلوی؟ کوئی دلیل ہے اس کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں اس کے پاس. گیارہویں شریف جو آتے ہیں, بارہویں بھی بیچ میں آ گئی نا, اب گیارہویں پہ ابھی پہلے. ہاں
مخصوص مہینہ ہوتا ہے, اسی مہینے میں جو ہے بکرے ذبح ہوتے ہیں. جیسے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے نام سے ہی بکرا ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام سے ہی کھلاتے ہیں غریبوں کا, لیکن میں نے ان سے یہ سوال کیا مخصوص دن کیوں مقرر کہ اس کی رت کی یہی دلیل ہو.
گیارہویں شریف کیوں مناتے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ عبد القادر, جزاک اللہ خیر, عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. عبد الغوث پاک, غوث پاک کہتے ہیں نا, غوث الثقلین کہتے ہیں, غوث پاک سے ادھر جو اوپر. جی ہاں, جو گیارہویں شریف مناتے ہیں, شریف تو نہیں کہنا چاہیے, بدعت ہی ہے لیکن ان کے بقول, اور جانور ذبح کرتے ہیں اس دن, وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ تو تم جھوٹ بولتے اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو 13 کو یا 12 کو یا 9 کو پہلے کیوں نہیں کیا؟ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے کسی وقت بھی ہوتا ہے. جب 11 کو ہوا تو عبد القادر کے لیے ہوا, چاہے مانو یا نہ مانو. یہی کہتے ہیں جب وہ جانور ذبح کرتے ہیں پیر کی قبر کے سامنے, لنگر, سنا ہے لنگر چلتے ہیں, بکرے ذبح ہوتے ہیں, کہتے ہم تکبیر تو پڑھتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھتے ہیں, یہ کب ہم نے کہا کہ غوث پاک کے نام اللہ اکبر تو پڑھی ہم نے, اللہ اکبر تو آپ نے پڑھی ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس جو حلال جانور جو حرام تھے بغیر ذبح کو حلال تو کر دیا, لیکن آپ نے شرک ضرور کیا ہے. کیسے کیسے شرک کیا ہے؟ کہ نام تو اللہ تعالیٰ کے لیا, لیکن اس جگہ پہ جہاں پر آپ ذبح کر رہے ہو وہ اس بزرگ کے لیے کر رہے, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے ہو. کہتے ہیں نیت انما الاعمال بالنیات, نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میرے بھائی نیت میں ایک قاعدہ ہے, یہ بھی سن لیں آپ, النیت الصالحہ لا تصلح العمل الفاسد. اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی, لیکن النیت الفاسدہ تفسد العمل الصالح, بری نیت اچھے عمل کو بگاڑ دیتی ہے. سمجھے؟ اچھا میں مثال کے ساتھ, ایک شخص ہے عورت گزر رہی ہے, عورت کی طرف دیکھا اور گھور رہا ہے, شخص نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کیا کہہ رہا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہتا میں عورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیز پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ قدرت میں دیکھ رہا ہوں. تم نیت اللہ تعالیٰ کی بڑھائی کی ہے اس کی, کیوں؟ اس نے اچھا عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے. جب اس کا یہ فعل حرام تھا اور اس کی دلیل بھی حرمت کی ہے تو اس کی اچھی نیت نے اس حرام عمل کو اچھا نہیں کر سکی. لیکن نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ اچھی ہے, ریاکاری لوگوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو بری نیت نے اچھے عمل کو خراب کر دیا. یہ قاعدہ سمجھ آ گیا؟ تو جو شخص بکرا ذبح کرتا ہے کسی دربار پہ, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتا ہے لیکن یہ ہے اس دربار والے کے لیے, نیت اچھی ہے عمل برا ہے, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور جہاں پر شرک ہو اس کی تو بات ہی ختم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آیا, انہوں نے کہا میں نے ایک منت مانی تھی, یہاں پر میں ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں فلاں جگہ پہ, بوانا کی ایک جگہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا وہاں پر کوئی میلہ ہوتا تھا, کوئی بت ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں, جہلیت میں کبھی ہوتا تھا نہیں, جاؤ پھر کرو. یہ سوال کیوں کیا؟ اگر جگہ جہاں پر غیر لوگ عبادت بھی کیجیے وہاں پر بھی جائز نہیں آپ کے لیے بکرا ذبح کرنا, یہ کتنی عظیم بات ہے. یہ تو وہاں پہ جا رہے ہیں جہاں پر یہ بزرگ بھی موجود ہے, اس کی قبر بھی موجود ہے, لوگ طواف بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, وہاں پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے, تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کتا رہے کتا اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کریں حلال ہو جائے گا؟ ہاں تکبیر تو پڑھی ہے بھائی, کیونکہ اصل میں وہ ہے ہی حرام. تو جو شرک حرام ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ شرک جائز ہے, سب سے پہلا حرام شرک ہے سب سے پہلا. میرے خیال ہے الارم بچ چکا ہے, جانا چاہیے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, اس دن کو ذبح کر, گیارہواں کو ذبح کرنا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے, بزرگ کو راضی کرنا ہے, بات ہی ختم ہے. کس کے نو نائن نو؟ ہاں نو, ایک جنس ہے ایک نو ہے. جنس عبادت یعنی جیسے نماز ایک جنس ہے, روزہ ایک جنس ہے, ٹائپ جو ہے اس جنس سے فرع ہے کوئی نہ کوئی. اب نماز ہے جنس ہے, فجر کی نماز نوع ہے, ظہر کی نماز نوع ہے, استخارہ کی نماز نوع ہے, توبہ کی نماز نوع ہے, یہ سب انواع ہیں. جب جنس نہیں ہے نئی جنس لے کے آنا بدع حقیقیہ ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے نہیں ہے, جنس موجود نہیں ہے. درود پڑھنا عبادت ہے لیکن اذان سے پہلے جنس موجود ہے, درود جنس ہے لیکن اس وقت میں پڑھنا اذان سے پہلے یہ نوع ہے, یہ نئے نوع لے کے آئے ہیں عبادت کا, تو یہ جائز نہیں ہے.
اچھا سوال
جو عبادت
ہے مخصوص جگہ آپ نے بتائی
جی,
یہاں پہ علماء بتاتے فرض نماز مرد کے لیے مسجد میں پڑھنا فرض ہے واجب, جو شخص
میں
پڑھتا ہے اس کی نماز کا کیا؟
نماز با جماعت ہر مسلمان مرد مکلف پر واجب ہے, فرض ہے. با جماعت مسجد میں ہے نا, مسجد میں با جماعت مطلب یہ ہے جس نے بغیر عذر شرعی کے نماز اپنے گھر میں پڑھی اس کی نماز نہیں, یہ قول راجح ہے, اس میں علماء کے اقوال ہیں, اس کی نماز نہیں. کیونکہ نماز با جماعت فرض جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے, عذر شرعی ہے الگ بات ہے, عذر شرعی نہیں ہے تو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے، فرض عین ہے. پھر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف میں میں جو مسائل ہیں یہ اس میں میں مزید نہیں بیان کرنا چاہتا کہ بس یہ قول راجح یہی میں جو میں نے بیان کیا. اگر کسی ساتھی کو کوئی تفصیل چاہیے تو فرد مرسا کے مل کے تفصیل میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا.
اچھی خبر سن کر کے سجدہ میں جا سکتے ہیں حدیث
سے؟ جی ہاں، صحیح. سجود شکر عبادت ہے، حدیث میں ثابت ہے. ہاں حدیث میں ثابت ہے. اور جی ہاں، شکرانے کے نفل جائز نہیں، یاد رکھیں. شکرانے کے نفل پڑھنا دو رکعت، یہ صحیح حدیث یا کسی حدیث سے ثابت نہیں. سجدہ ہوتا ہے بس، شکرانے کا سجدہ کر لیں، سجدہ کر لیں. اگر آپ کو بھول جائے قبلہ کہاں ہے خوشی کی وجہ سے، سجدہ کر لیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، سجدے کی دلیل آپ نے پوچھی ہے، شکر. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، کون ہے کعب بن مالک؟ والثلاثة الذين خلفوا. اور یہی آج کے دوسرے درس کا قصہ تھا، لیکن دوسرا درس نہیں ہے آج، وہ بہت عظیم قصہ ہے. آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ قصہ دیکھیں، صحیح بخاری مسلم میں. والثلاثة الذين خلفوا، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لی ہے اور اپنی رحمت نازل فرمائی ہے. کعب بن مالک کو جب یہ خبر پہنچی تو سب سے پہلے سجدے میں گرے.
کچھ لوگ
اجنا
سے ڈرتے
ہیں، یہ طبعی ڈر ہے، طبعی ڈر ہے. یہ سانپ سے ڈرنا، جن سے ڈرنا نہیں چاہیے، جن سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن جیسے انسان سانپ سے ڈرتا ہے تو جن سے ڈرنا بھی طبعی ڈر ہے، یہ شرک نہیں ہے.
بیماریوں سے ڈرنا،
جی ہاں، یہ بھی بیماری سے ڈرنا، آگ سے ڈرنا، غرق ہونے سے ڈرنا، زلزلے سے ڈرنا، یہ سب طبعی ڈر ہیں. فطرت موت سے انسان ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے. ایک منٹ، ختم ہو گیا؟ اچھا بس کافی ہے جی. آفس میں
جو کام کر رہے ہیں،
جی جی،
ساتھی ہے،
ہاں ہاں، کوئی مشکل نہیں. پولیس والے سے ڈرتے ہیں کہ نہیں جب اقامہ پوچھتے ہیں؟ ڈرتے ہیں نا، تو کوئی مشکل نہیں، یہ شرک نہیں ہے، یاد رکھیں. اچھا، ایک تفصیل کے ساتھ ایک مسئلہ آ گیا ہے، یہ بیان کرنا ہے. ویسے موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے کسی پہ؟ موضوع کے متعلق کیا؟ با جماعت نماز ادا کرنا. یہ میں نے کہا فردی طور پہ پوچھیں، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، ہمیں یہ ٹائم بھی میرا ختم ہو گیا. سواری پہ نماز،
سواری
پہ دیکھیں، ٹرین کا سفر ہو، جہاز کا، ہوائی جہاز کا سفر ہو، اگر نماز ہے وہ جو جمع کی جا سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹرین آگے والا اسٹیشن جو ہے، آپ کون سی نماز جمع ہوتی ہے پہلے، پتا ہے آپ کو؟ ظہر، عصر اور مغرب عشاء، یہ چار نمازیں ظہر عصر کے ساتھ، مغرب عشاء کے. جمع تقدیم بھی ہو سکتے ہیں، تاخیر بھی ہو سکتے ہیں. تقدیم کا مطلب ہے ظہر کے وقت میں عصر کو پہلے پڑھ لیں، تاخیر کا مطلب ہے عصر کے وقت میں ظہر عصر دونوں پڑھ لیں، اور عشاء بھی مغرب اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سفر کریں جہاز میں، اور سفر ہے 3 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا، آپ دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے آپ کی چھوٹ جائے گی، لیکن عصر کے وقت آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں ایئرپورٹ میں. پھر آپ عصر میں ایئرپورٹ میں پہنچتے ہی ایئرپورٹ پر ہی پڑھیں عصر کی اور ظہر کی، جمع تاخیر کرنے. اگر پہلے ظہر، ترتیب ضروری ہے، پہلے ظہر پھر عصر. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وقت نہیں آپ کو ملے گا، 6 گھنٹے کا سفر ہے، مغرب بھی ہو جائے گی، عشاء بھی ہو جائے گی، تو آپ جہاز میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں اپنے.